نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
کسی جگہ جانے سے پہلے شادی وغیرہ تقریب میں جمعہ کے دن نماز پڑھانے کے لیے کہا جائے، کہیں بیان کے لیے کہا جائے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ ہے محاسبہ. آئینے میں دیکھتے ہیں کہ پبلک کے سامنے کہیں چہرے کے اوپر کوئی دھبا وبا نہ ہو، کیسے منہ دکھائیں گے، اور وہ بڑے مرر کے سامنے بھی کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں کپڑے وپڑے پر کوئی. تو یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو یہاں تو 200-300-400 کا مجمع ہوگا، تو یہ جو محاسبہ کرنا ہے روزانہ، یہ اسی نیت سے کرنا ہے. یہ محاسبہ بھی ایک آئینہ ہے جس میں جھانکنا ہے کہ میرے دل پر کون سے دھبے ہیں، اور یہ فکر رکھنی ہے کہ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا. بس یہ ہے بھائی. اب تو محاسبے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تعالی شانہ نے میرے اوپر بھی بہت فضل فرمایا کہ ایک بہت اچھی مثال دی. مرر میں کیوں منہ دیکھتے ہیں؟ اسی لیے دیکھتے ہیں. آدمی تنہا کسی کمرے میں اگر 3 دن کے لیے بھی پڑا رہے نا، وہ مرر میں نہیں دیکھتا کہ میرے بال کیسے ہیں میرے، لیکن جیسے ہی کسی سے ملاقات کا وقت آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ منہ کیسے دکھاؤں گا، تو اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا، انبیاء کو منہ کیسے دکھاؤں گا، فرشتوں کو منہ کیسے دکھاؤں گا. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات مجھے یاد آ گئی. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ آلودگیوں میں اور گندگیوں میں ایسے لت پت ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ایسا فرما دے کہ تو جہنمی ہے، اس لیے کہ دل تیرا ہر قسم کی آلودگیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک کام اگر تو کر لے تو میں تجھے جہنم سے رہائی دے دوں. تو بندہ پوچھے کہ اللہ میں یہ کیا کام کرنا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے تو ہر کام کرنے کے لیے تیار. تو اللہ تعالی یہ کہہ دے کہ یہ تیرے دل کی جتنی گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ تیری بیوی کو میں بتلا دوں، تیری بیوی کو بتلا دوں، یا تیرے مرید کو بتلا دوں، تیرے شاگرد کو بتلا دوں، تیرے بھائی کو بتلا دوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے، ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، کہ ہم لوگ اتنی گندگیوں میں لت پت ہیں کہ جہنم میں جانا گوارا کریں گے، لیکن کسی کو ہماری برائی معلوم ہوئی ہم سے گوارا نہیں ہو سکے گا، شرم آئے گی. تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ؟ یہاں تو کسی کو پتا نہیں چلتا. اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو میرے دل میں کیا کیا خیالات جنم لے رہے ہیں، کن کن خطرات سے میں گزر رہا ہوں، کسی کو نہیں. یہاں تو سب بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے ہیں کہ بڑے اخلاص کے ساتھ ماشاءاللہ تقریر کر رہے ہیں، لیکن میرے دل میں کیا گزر رہا ہے وہ میرا دل بھی جانتا ہے، اور دل کو بنانے والا میرا اللہ بھی جانتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چھپ کر رہے گی. یوم تبلا سرائر فما له من قوت ولا ناصر، ینبؤ الانسان یومئذ بما قدم واخر. انسان کو ہر چیز کی اطلاع کی جائے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر. رائی کے دانے کے برابر اچھائی، رائی کے دانے کے برابر برائی وہاں آگے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہم لے کر کے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. ہم کورٹ، جس کے کورٹ میں ہم کھڑے ہوں گے وہ دنیا کا جج نہیں ہے کہ اسے ہماری فائل دیکھنی پڑے گی، وہ علیم خبیر اور بصیر ہے. وہ جج علیم خبیر اور بصیر ہے. اور پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ ہم سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ لے تو، ہمارے فیصلے سے پہلے تو خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو اس وقت انسان کیا کہے گا, مال حضل کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا احساہا. یہ نام عمل تو عجیب ہے, اس نے تو بڑی بڑی باتوں کو تو جمع کیا ہوا ہے ہی, چھوٹی باتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے, ہر چھوٹی بڑی بات اس میں موجود ہے, ہر چھوٹی بڑی بات موجود ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس وقت وہ دل دل میں تمنا کرے گا, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اچھے اور برے سارے اعمال جب سامنے ہوں گے تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش کے میرے اور اس حساب والے دن کے درمیان بہت لمبی مسافت ہوتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اس لیے میرے بھائیو یہ محاسبہ ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت عمدہ چیز ہے, بہت عمدہ چیز, بہت بڑھیا چیز. تھوڑا محاسبہ کر لیا کرو, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو کہ گزشتہ کل کیا ہوا تھا. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. بس یوں سمجھو کہ اگر محاسبے کی عادت پڑ گئی اور محاسبے کی توفیق مل گئی تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اصلاح کا, اسی لیے اللہ نے. اور فکر پڑے گی نا, فکر ہوگی کہ یار مجھے تو غیبت کی عادت ہے, کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی غیبت کر جاتے ہیں. ایک شاگرد آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ فلاں جگہ مجھے تقریر کے لیے بلایا جا رہا ہے. غور کیا اور غور کر کے کہ بیٹا مت جاؤ, وہاں جانا مناسب نہیں. سرسری آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, غور کریں گے اور محاسبہ کریں گے اور بہت ٹٹو لیں گے کہ میں نے منع کیوں کیا تھا اس کو, وہ جگہ اس کے لیے جانا مناسب نہیں تھا, کوئی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا, اس کا نفس بڑا ہو رہا تھا. بہت ٹٹو لیں گے تو پتا چلے گا کہ ہمارا یہ شاگرد ہم سے بھی آگے نکل جائے ایسا محسوس ہو رہا ہے, اس لیے ہم نے روکنا شروع کر دیا ہے اسے. ٹٹو لیں گے تو معلوم ہو, نفس کے مکائد جو ہے وہ بہت خفیہ ہوتے ہیں, بہت خفیہ ہوتے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے ایک مرید اور مسترشد نے اصلاحی خط لکھا. اس زمانے کے لوگ جو ہیں اپنے تمام احوال اپنے شیخ کو بتلاتے تھے, جو بتلانے چاہیے, سنگین بھی رنگین بھی. رنگین حالات بتلاتے تھے تو اس نیت سے نہیں کہ شیخ خوش ہو کر کے خلافت کا پروانہ بھیج دے, رنگین حالات بھی اس لیے بتلاتے تھے کہ کہیں اس میں بھی شیطان اور نفس کی طرف سے کوئی دھوکہ نہ ہو, اس لیے بتلاتے تھے. اور سنگین تو بتلاتے ہی تھے, تربیت السالک حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مسترشدین نے جو خط و کتابت کی ہے ان کا مجموعہ ہے. اور میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تربیت السالک میں حضرت کے بڑے بڑے خلفاء کے خطوط ہیں, یہ خطوط حضرت کے ان مریدوں کے ہیں جو بعد میں جا کر کے بڑے بڑے مشائخ ہوئے, عام لوگوں کے نہیں ہیں. اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کتنی تھی. ایک شخص رنگین حالات پیش کرتا ہے سنگین نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خلافت کا طالب ہے, اگر اصلاح کا طالب ہوتا تو سنگین حالات کو بیان کرتا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو رنگین حالات بیان نہیں کرتے, ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب سر بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ اور کانوں میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ. رنگین حالت نہیں, سنگین بیان کرتے ہیں کہ پیٹ میں بہت درد ہے. اور اگر ڈاکٹر صاحب اپنے تجربے کی روشنی میں پوچھے کہ سر میں نہیں, سر میں کوئی تکلیف نہیں, پیٹ میں بہت تکلیف ہے. یعنی وہ سنگین حالت کو بار بار بیان کرے گا, ڈاکٹر ادھر ادھر لے بھی جائے گا پھر بھی نہیں. یہ لیکن سلوک میں اور روحانی دنیا میں چونکہ نفس اور شیطان کا قید جو ہے وہ بہت پوشیدہ ہوتا ہے, اس لیے رنگین حالت بھی بیان کرنے پڑتے ہیں کہ رنگین حالت میں بھی کوئی مکر چھپا ہوا نہ ہو. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر مرید خواب میں یہ دیکھے کہ میرے شیخ نے مجھے اجازت دی ہے تو سنجیدہ اور شریف مرید ہوگا, اس کے لیے اپنے شیخ کو یہ کہنا بہت بھاری لگے گا کہ میں کیسے کہوں اپنے شیخ کو کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے خلافت دی دی. اور ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں جن کی حالت میں یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی, میں نے یہ چیز دیکھی, میں نے یہ چیز دیکھی, لیکن کبھی بھی میں نے اپنے شیخ کو نہیں بتلائی, اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ مقام تہمت ہے کہ کہیں یہ باتیں بنا تو نہیں رہا ہے. لیکن حجی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمت کر کے یہ بات بھی بتلائی, اس لیے کہ اس سے بھی شیخ کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. رنگین بھی بتلائے, سنگین بھی بتلائے. اور شیخ بھی تو اپنے مریدوں کو جانتا ہے. تو وہ حضرات, ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بیعت ہوتے تھے اپنی اصلاح کے لیے, اور کوئی مقصد ان کا نہیں تھا. نہ خلافت مقصد ہوتا تھا, نہ ان کی طرف نسبت کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو چمکانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چندے میں سہولت ہو جائے کہ میں فلاں حضرت کا مرید ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہو جائے کہ یہ فلاں کا آدمی ہے. نہیں, خالص سرپرستی بھی کسی کی اسی لیے ہوتی تھی کہ اللہ کام چلانے والا ہوگا تو چلائے گا, لیکن ان کا سایہ ہم پر رہے گا تو فتنے میں پڑنے سے ہم بچیں گے. چندے کے لیے نہیں, لوگوں میں پبلک میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے نہیں, خالص ان کا سایہ ہم پر رہے گا تو فتنے میں پڑنے سے بچیں گے, ان کی برکت سے ہمارے ادارے میں رضائے الہی والے کام ہوں گے, ان کی برکت سے ہم پھسلنے سے بچیں گے, ان کے فیوز ہمارے اندر منتقل ہوں گے تو ہمارے طلبہ میں اچھائی آئے گی. یہ نیتیں ہوتی تھی. وہ اپنے مشائخ اور بزرگوں کا نام غلط استعمال نہیں کرتے تھے. اور سارے احوال اپنے بیان کرتے تھے, اس لیے کہ فکر ان کو اتنی تھی کہ شیخ کے سامنے احوال بیان کر دینا یہ بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن ان حالات کو لے کر ہم جائیں اور سب کے سامنے ذلیل ہوں. ایک ان میں یہ خوبی تھی, اپنے احوال بیان کرتے تھے اصلاح کی غرض سے. دوسری خوبی یہ تھی کہ شیخ کی طرف سے جو بھی رہنمائی ملتی تھی اس کی انجام دہی میں مر مٹتے تھے کہ بس شیخ نے کہہ دیا, اس کے لیے وہ مر مٹتے تھے, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. بہت سے مرید ایسے ہیں کہ وہ کسی شیخ کے پاس گئے بیعت ہونے کے لیے اور شیخ نے آزمانا چاہا کہ صحیح طلب لے کر آیا ہے یا نہیں. اب صحیح طلب لے کر کے گیا ہے کہ میرے لیے یہی شیخ ہے اور میری اصلاح یہی کر سکتا ہے, یہ روحانی دنیا میں سب سے زیادہ بینیفیشل ڈاکٹر ہے میرے لیے. جیسے جسمانی دنیا میں کہ پورے انڈیا کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ سارے ڈاکٹر جواب دے دیں آپ کو کہ نہیں آپ کا آپ کی بیماری لا علاج ہے, آپ کی بیماری لا علاج ہے. آپ کو کوئی کہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک ہے ہربلسٹ, ڈاکٹر نے تو آپ کو منع کر دیا, وہ ہربلسٹ ہے اور تجربہ ہے کہ اس کا علاج کارگر ہوتا ہے, آپ وہاں تشریف لے جائیے. وہ آپ کو منہ نہیں دے گا نا تو آپ وہاں پڑاؤ ڈال دیں گے, وہیں بستر, وہاں کوئی ہوٹل ووٹل کرائے پر لے کر کے آپ وہاں رہیں گے اور بار بار اس کے پاس جائیں گے اور پیر پکڑنے پڑے تو پیر بھی پکڑیں گے, اس لیے کہ آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا, مجھے اپنا پیشنٹ نہیں بنایا, تو پوری دنیا میں میرا کوئی علاج نہیں کر پائے گا. تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر انہوں نے مجھے مرید نہیں کر لیا تو مجھے تو مناسبت انہی سے ہے, عقیدت سب سے زیادہ ان سے ہے, محبت ان سے ہے, اگر انہوں نے مجھے یہاں سے روانہ کر دیا میں کہاں جاؤں گا. بڑی مشکل سے مجھے کام کے شیخ مل گئے ہیں. ہماری طرح معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ چلو مل تو گئے ہیں, دیکھیں گے. اور اگر منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں اب ہم آپ کو بیعت نہیں کرتے, ٹھیک ہے بھائی کسی اور کو ڈھونڈ لیں گے, اور ابھی جلدی بھی کیا ہے. نہیں وہ تو اس زمانے میں جینیوئن مرید ہے یا نہیں اس کے لیے امتحان ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا. اب جینیوئن مرید ہے یا نہیں اس کے لیے, اور اس میں اتنی سختی ہوتی تھی جیسے ایک صاحب کہیں مرید ہونے کے لیے گئے تو ان کے شیخ نے کہا کہ مرید ہونے کے بعد آپ ہماری بات مان سکیں گے؟ تو کہا کہ بالکل مان سکیں گے. کہا کہ دیکھو اگر آپ ہماری بات پر عمل نہیں کر سکیں گے تو کوئی فائدہ نہیں, ہمارا بھی وقت ضائع ہوگا, تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا. نہیں حضرت میں تو اسی لیے تو آیا ہوا ہوں. تو کہا پھر ایک امتحان لے لیتے ہیں کہ تم ہماری بات پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں, پھر مرید کروں گا. کہ ضرور بتلائیے کہ بازار میں جا کر اخروٹ کا ایک ٹوکرا خریدو, اخروٹ کا ایک ٹوکرا خریدو, ایک باسکٹ میں اخروٹ خریدو والنٹ, اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور وہ اخروٹ کا ٹوکرا لے کر آؤ, اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے تو اخروٹ کا ٹوکرا لے کر کے باہر جہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو جانا اور زور زور سے اعلان کرنا کہ جو ہمیں ایک جوتی مارے گا اسے ایک اخروٹ ملے گا, جو دو جوتیاں مارے گا اسے دو اخروٹ, تین جوتیاں مارے گا تین اخروٹ. ایک لفظ نہیں بولے, مجلس سے اٹھ گئے, اخروٹ کا ٹوکرا لے کر کے جمعہ میں پہنچ گئے اور بیٹھ گئے اور اعلان شروع کر دیا. ہے یہ جذبہ ہمارے پاس, اس لیے کہ ان کو فکر تھی کہ ان کے ذریعے اگر میری باطن میرا ٹھیک نہیں ہوا تو آخرت میں کیا. ہمارا نفس تو اتنا بڑا ہے, ہماری شان اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے وہ شیخ کو ہمیں سنبھال سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں شیخ طالب ہے اور مرید مطلوب ہے. اللہ ایسی صورت حال سے ہر مرید کو پناہ نصیب کرے. شیخ طالب, طالب کس چیز کا؟ وہ گنتی کا نہیں, اسے کیا پڑی, مستغنی ہوتا ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں ہم کوئی دکان لگا کے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کم ہو جائے گا ہمارا, لیکن طالب کہ کسی طرح جہاں تک آیا ہے بس اس سے پیچھے نہ ہٹے, آگے بڑھ جائے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک نواب صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں اور دل یہ کرتا ہے کہ آپ سے میں بیعت ہو جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ تھانہ بھون تک کا سفر کر کے کیوں تشریف لائیں گے, میں خود فلاں تاریخ کو لکھنؤ آ رہا ہوں اور چند دنوں کے لیے میرا قیام ہے, اور آپ کی ریاست لکھنؤ کے قریب ہے, وہ آپ کے لیے آسان ہوگا, آپ لکھنؤ آ جائیے, فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک میں جب موقع ہوا آپ وہاں آ جائیے, ہم بیعت کر لیں گے آپ کو. نواب صاحب آئے, اور نواب صاحب کی حیثیت ہے نا ایک بادشاہ جیسی تھی اس زمانے میں, اس کی ایک ریاست ہوتی تھی, کالونی ہوتی تھی, اس میں وہ بادشاہ جیسا ہوتا تھا. تو اس زمانے کے نوابوں کو بھی اصلاح کی فکر تھی, پر اصلاح کی فکر تھی تو تھانہ بھون میں چٹائی پر ایک درویش بیٹھا ہوا تھا, اس پر خط لکھتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے. اب تھے نواب صاحب, نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو خدام نوکر چاکروں کے ساتھ پہنچے نواب صاحب. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا جہاں قیام تھا وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ تشریف لے گئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ نواب صاحب اگر آئے تو ان کو وہاں بھیج دیا جائے. ایک آدمی کو ساتھ کر دیا, وہاں پہنچ گئے, نوکر چاکر سب آگے پیچھے ہو گئے, لیکن ایک خادم جو ہے وہ نواب صاحب کے ساتھ رہا, اس لیے کہ نواب صاحب حضرت کے لیے مٹھائیوں کا ایک بہت بڑا ٹوکرا لے کر آئے تھے, تو حضرت کی خدمت میں پیش کرنا تھا. تو وہ خادم جو ہے وہ ٹوکرا سر کے اوپر مٹھائی کا اٹھا کر کے چل رہا تھا, نواب صاحب ساتھ تھے. حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت سے عرض کیا نواب صاحب نے کہ اگر اجازت ہو تو حضرت کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں, پیش کر دوں. تو کہا کہ ضرور. تو کہا کہ یہ مٹھائی کا ٹوکرا, کہا کہ اتار دیجیے, رکھ دیجیے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں سامنے والوں کی بھی بہت رعایت ہوتی تھی. لوگ حضرت سے واقف نہیں اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اپنی رعایت میں بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. حضرت جتنی اپنی رعایت چاہتے تھے اس سے زیادہ دوسروں کی رعایت, اور اپنی رعایت میں بھی یہ کہ کوئی حضرت نے خود, میں نے ملفوظ میں پڑھا ہے حضرت نے کہ بھئی جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا اسے میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا. سرجن کے جو حوالے ہو جائے گا تو سرجن تو اسے کاٹے گا ہی نا. کہا آپ لوگوں کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے مجھے جہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا نا. ہاں آپ اصلاح کے توق کو گردن سے اتار دو, آپ کو بھی نہیں ڈانٹوں گا. ہر ایک کی رعایت. تو حضرت نے نواب صاحب سے پوچھا کہ جلدی میں تو نہیں آپ؟ کہا کہ نہیں حضرت, کہ میرا جی یوں چاہے کہ مجھے دو چار ملاقاتیں کرنی ہے تو آپ بھی میرے ساتھ رہیں, اور پھر قیام گاہ پر جانے کے بعد جس مقصد کے لیے پائے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے گا, کوئی حرج تو نہیں آپ کو. کہا کہ نہیں حضرت, میں تو فارغ ہو کے آیا ہوں, جتنی آپ کی صحبت میں موقع مل جائے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے حضرت, تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت نے کہ نواب صاحب یہ مزدور بیچارہ کا ہمارے ساتھ پھرتا رہے گا, اسے چھٹی دے دیجیے آپ. اور تقریباً ہم لوگ قیام گاہ پر اتنے بجے پہنچیں گے تو اسے کہہ دیجیے کہ بازار بازار میں گھوم پھر کر کے پھر وہاں پہنچ جائے. مزدور کو چھٹی ہو گئی. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت اٹھے وہاں سے, حضرت بھی اٹھے, نواب صاحب بھی اٹھے, پر نوکر نہیں تو اب مٹھائی کے ٹوکرے کا کیا ہو. یہ نواب صاحب کے ذہن میں اس وقت بات آئی, اس کو روانہ کرتے ہوئے تو بات نہیں آئی. مٹھائی کا کیا ہو, سچ کہتا ہوں میرے بھائیوں, میرا دل اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس جگہ پہ ہوتا تو شاید استنجا وغیرہ کا بہانہ کر کے بھاگ چکا ہوتا. نواب اور ریاست لکھنؤ کے قریب یا لکھنؤ بھی اس میں شامل, اور سب جانتے ہیں کہ یہ نواب صاحب ہے, اور نواب مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کر کے گلیوں میں پھرے کیسے ممکن ہے. لیکن وہ طالب صادق تھے, انہوں نے دیکھا کہ میں اور حضرت رہ گئے ہیں, حضرت کے ساتھ دو چار ان کے خدام ہیں, لیکن مٹھائی کا ٹوکرا تو میں لایا ہوں, یہ تو مروت کے خلاف ہے کہ میں کسی اور کو اٹھانے کے لیے کہوں, اور حضرت کچھ بول نہیں رہے ہیں کسی سے کہ اٹھا لیجئے. نواب صاحب نے خود مٹھائی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا لیا, اور حضرت جہاں جہاں گئے وہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کے نواب صاحب گھوم رہے ہیں. یہ ہے اصلاح کی فکر, کتنا دل خوش ہوتا ہے, اور دل میں ان نواب صاحب کا کتنا درجہ بلند ہوتا ہے, ہمارے دلوں میں کتنی قدر ہوتی ہے کہ کیسا شخص ہوگا ہے رجال آخرت میں سے. یہ ہے امتحان مرید کرنے سے پہلے, اور امتحان بھی ایسا کہ اس میں بے انتہا فائدہ. تو نواب صاحب مٹھائی کا ٹکڑا لیے لیے پھرتے رہے, اور جب قیام گاہ پر پہنچے حضرت نے ان کو بیعت کیا, اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ نواب صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ بات نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ نواب ہیں نواب, اور نوابوں کی ایک شان ہوتی ہے, اور اس شان کے نتیجے میں کبر جو ہے بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے کبر کا علاج بیعت کرنے سے پہلے ہی کر لیا. اور یہ بیماری جو سالہ سال کے مجاہدے کے نتیجے میں نکل جاتی ہے ہم نے چند گھنٹوں میں نکال دی. حالات بتلاؤ, حالات بتلاؤ اپنے شہر کو. اور جیسے طبیب ہاسپٹل میں جو ہمارا علاج کر رہا ہوتا ہے طبیب, کیسے مسکرا کر کے اس سے بات کرتے ہیں, کیسے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اگر وہ کچھ کرنے کے ڈاکٹر صاحب اور تو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. آپ نے مجھے کہا ہے کہ آج عشاء کے بعد آپ مجھے دیکھ لیں گے, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اوپر اوپر سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دستور ہے کہ معالج کا دل مریض کی طرف خوشی کے ساتھ متوجہ نہ ہو تو جیسا علاج ہونا چاہیے ویسا وہ نہیں کر پاتا. یہ دنیاوی معالجات میں بھی یہ ہے. اسی لیے حکیم ہے تو حکیم کو خوش کرتے ہیں, عامل ہے تو عامل کو خوش رکھتے ہیں. جب تک علاج چل رہا ہوتا ہے برابر ان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ کہیں بیچ میں چھوڑ کے چلا نہ جائے. پولائٹنس کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہر چیز بتلاتے تھے, تعلق برابر رکھتے تھے. اور ہمارے دیوبندی مسلک کے جو پیر ہیں اور جو مشائخ ہیں ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ طلب نہیں ہوتی کہ آپ کچھ لے کر آؤ. نہ, بالکل نہیں. میں نے کل ہی کہا کچھ دوستوں سے کہ اگر ایک مرید جو ہے وہ 1,000 پاؤنڈ کی نوٹ لے کر آوے اور مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آوے اور 2-4 جوڑی کپڑے بنا کر کے لے آوے شیخ کے لیے, تو ہدیہ سنت ہے لینا دینا. شیخ دیکھیں گے کہ ان حالات میں ان سے ہدیہ لینا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں, اور خوشی بھی ہوگی. اسی لیے تو ہدیہ لینا دینا, اس سے محبت بھی بڑھے گی. پھر شیخ پوچھے گا کہ معمولات کیسے جا رہے ہیں آپ کے, اب گردن جھکا دے, گردن جھکا دے. اور دوسرا مرید خالی ہاتھ آیا, کچھ نہیں لایا, اس سے پوچھا کہ آپ کے معمولات کیسے جا رہے ہیں. حضرت اللہ کا فضل ہے, بہت اہتمام سے, 1 سال سے کوئی ناغہ نہیں ہے. وہ جو ہدیہ لے کر کے آیا ہے اور معمولات پورے نہیں کرتا, اور یہ بغیر ہدیے کے آیا ہے معمولات پورا کرتا ہے, شیخ کے دل میں خوشی دونوں سے ہوگی کہ اس نے بھی محبت کا اظہار کیا. لیکن اس سے جتنی خوشی ہوگی, اس سے خوشی جو ہوگی وہ اس کے قریب بھی نہیں ہوگی. ہمارے مشائخ دیوبند جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لے کر آؤ. آؤ کچھ لے کر, کیا لے کر آؤ؟ طلب اور احتیاج لے کر آؤ, طلب اور احتیاج لے کر آؤ, اور یہاں سے اللہ کی محبت اور ولایت لے کر جاؤ. اسی لیے بعض لوگوں کے حالات نہیں ہوتے, وہ دعوت نہیں کہہ سکتے اپنے شیخ کی. بعض غریب ہوتے ہیں انڈیا پاکستان وغیرہ میں, وہ 1 کپ چائے بھی نہیں پلا سکتے, لیکن شیخ کی توجہ میں فرق نہیں آتا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی تعلق رکھو, خط لکھو, تمام مشائخ کہتے ہیں کہ رابطے میں رہو, تو ان کا کوئی فائدہ چھوڑا ہی ہے کہ رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لے کر آئیں گے نا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے اکبر علی. انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مولوی ہیں, مولویوں کا انکم کم, اور میرا انکم زیادہ ہے, تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہر مہینے کی کوئی تاریخ ہم مقرر کر لیں اور اس تاریخ کو میں آپ کو اتنے روپیے دے دیا کروں. اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دوسروں سے بھی تو ہدیہ لیتے ہیں, میں تو آپ کا بھائی ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا ہدیہ دینے کا طریقہ صحیح ہے اور تمہارا صحیح نہیں ہے, اس لیے منع کر رہا ہوں. مال کی تھوڑی بھی لالچ ہوتی کہ بھائی ہے, اس میں کیا حدود قیود, اس میں کیا قائد قانون. اور بھائی اپنے بھائی سے مدد کرنا کی مدد کرنا چاہتا ہے, اچھا ہے کہ میں بھی پیسے لے کر کیا کروں گا, یہ خانقاہ چلانے میں ہی خرچ کروں گا, اچھا ہے میرا بھائی بھی شریک ہو جائے. یہ کوئی ایسی تعویل نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشائخ جو ہیں یہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. تو کہا وہ قاعدے سے دیتے ہیں, صحیح طریقے سے, اس لیے لیتا ہوں. آپ بھی صحیح طریقے سے, ان میں سے بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں دیتا تو نہیں لیتا, نہیں لیتا. میں ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا, ایک روپیہ, دو روپیہ, تین روپیے کا, اور یہ کہہ کر کے پیش کیا کہ حضرت ابھی آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں, یہ آپ کے سفر میں استعمال کرنے کے لیے. بھیا وہ سامنے والا جو کچھ بھی کہے, آمدنی ہو رہی ہے تو خاموش کیوں, آدمی کیوں اس کو بگاڑے اگر دنیا دار ہو تو. نہیں, حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے یہ ہدیہ اس غرض سے دیا کہ مجھے میرے سفر میں کام آئیں گے, تو سفر میں خرچ کرنے کی غرض سے آپ یہ ہدیہ مجھے دے رہے ہیں. الحمدللہ سفر میں جانے سے پہلے میں اپنا بجٹ پورا کر لیتا ہوں اور پھر سفر کرتا ہوں, اس لیے سفر میں خرچ کرنے کے لیے مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اپنے پیسے واپس لے لیجیے. ہم نے اصل میں ایسے بزرگوں کو دیکھا نہیں اور ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے نہیں, اور موجودہ زمانے میں جو اچھے اچھے بزرگاں نے دین ہیں ان کے قریب نہیں جاتے, دور دور سے بس ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. قریب جا کر دیکھو, اب اس کے دل میں تو ہدیہ دینے کا ارادہ تھا, وہ غلطی سے نکل گیا تھا کہ حضرت یہ سفر کے لیے ہے. اس کو بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ حضرت کے ہاتھوں میں میرا ہدیہ نہیں پہنچا. حضرت نے سفر شروع فرمایا, یہ بھی ساتھ ساتھ تھے, ٹرین اسٹیشن پہ جب پہنچے تو ان کے ذہن میں دوسری تدبیر آئی کہ اب میں ایسا ہوں کہ حضرت یہ ہدیہ تن قبول فرما لیں, ایسے ہی سفر کے لیے نہیں. لیکن وہ جانتے تھے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ محتاط بہت ہیں, اور حضرت یہ کہیں گے یہ تو وہی رقم ہے جس کی آپ نے نیت کی تھی سفر کے لیے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ پہلی مرتبہ تین دے رہے تھے تو چار کر لیے تاکہ وہ پچھلا ہدیہ نہ رہے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت خالصتاً لوجہ اللہ, بطیب خاطر آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے, قبول فرما لیجیے. حضرت نے بھی دیکھا کہ کوئی ایسا مفسدہ وغیرہ, حضرت قبول فرما لیا. اور قبول فرما کر کے حضرت نے دیکھا کہ کتنی رقم ہے, تو پہلے سے زیادہ تھی, پہلے سے زیادہ. تو حضرت نے پہلے تو ان کی فہم کی تعریف کی, فہم کی تعریف کی کہ دیکھو یہ سمجھدار آدمی ہے. ہمارے زمانے میں نہیں نہیں نہیں, نہیں میری بس آپ لے لیجیے حضرت, بس پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ ہٹ گئے فوراً, اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ہدیہ دیا. حضرت نے فہم کی تعریف کی, لیا نکل فہم, اور اس کے بعد حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ دیکھو مفت کے تین روپیے دو روپیے آ رہے تھے, لیکن شریعت مطہرہ کا تقاضا تھا, اس لیے کہ میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ مجھے سفر کے لیے دے رہے ہیں, اور سفر میں تو میں استعمال کرنے والا ہوں نہیں, میرے تو سفر کا خرچہ میں لے کر کے جا رہا ہوں. بھائی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ وہ سفر کے خرچے میں سے دو روپئے نکال کر اس کو ڈال دیتے, لیکن نہیں. تو گویا شریعت مطہرہ کی میں نے پابندی کی, شبہ سے بچا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کی برکت یہ ہوئی کہ پیسوں میں اضافہ ہوا اور آئے. بھائی جب منع کر رہے تھے اس وقت تو یہی تھا نا کہ اب یہ جائیں گے واپس نہیں آئے گا. کہ بھائی بڑے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آج کل لوگ لفافہ ہاتھ میں پکڑواتے ہیں, ایسے مسافہ کرتے ہوئے مسافہ میں آتے ہیں تو ہاتھ میں یوں, ساتھ میں ہدیہ بھی ہوتا ہے, یہ طرح کی شیشی ہوتی ہے, کوئی لفافہ ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ مسافہ دین ہے اور یہ ہدیہ دنیا ہے, دین دنیا کو جمع مت کرو, پہلے مسافہ کرو اور مسافہ کرنے کے بعد ہدیہ پیش کرو. تاکہ لینے والے کو چوائس بھی تو رہے. یہ غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہدیہ دیتے ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے کسی نے ہدیہ دیا تو ہدیہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ دیا تو لے ہی لیا, کبھی انکار بھی کرنا پڑتا ہے. اب انکار کیسے کرے شریف آدمی سب کے سامنے, کہ بیچارے کی ذلت ہوگی. تو حضرت کو اس نے ہدیہ پیش کیا, اب لینے میں بھی ذلت سب دیکھ رہے ہیں, منع کرے تو بھی ذلت. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کروں, تم کو ذلیل کروں یا میں خود ذلیل ہو جاؤں؟ مرید تھا تو کہا میں خود ذلیل ہو جاؤں لے کر یا منع کر کے تم کو ذلیل کروں؟ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دین دنیا کو جمع مت کرو. اور اگر دوسرا ایک عادت ہے لوگوں کی کہ ہدیہ دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ دعا کرنا, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ دعا کے لیے میں پیسے دے رہا ہوں, مگر ایسا کہتے ہیں. تو اگر کسی کی زبان سے ہدیہ دیتے ہوئے ایسا نکل گیا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا, تو حضرت پیسے واپس کر دیتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ میں دعا مفت میں کرتا ہوں. یہ میں کچھ جھلک دکھلا رہا ہوں کہ ہمارے اکابر ان کو تو اللہ میں بھروسہ ہی اتنا تھا, اللہ اکبر, ہزاروں کو بھی ٹھوکر مارتے تھے. حضرت مولانا ابرار رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھلیوی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو پھر بھی پرانے ہیں, حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سب کے دیکھے ہوئے. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کی خدمت میں کہ حضرت کا ایک مرید 30-35 سال کا پروفیشنل, اچھی کمائی ہوگی اس کی, وہ حضرت کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ سے کچھ کام ہے. حضرت نے کہا جی بتائیے. تو وہ تھوڑے ان کو تامل ہوا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, سمجھدار لڑکا تھا کہ ہدیہ دینا چاہتے ہوں تو کسی کے سامنے نہیں دینا چاہیے. تو انہوں نے کوئی حرج نہیں ہے, میرے اپنے ہیں. کہ بات تو کہتے ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا ضرور. انہوں نے ہدیہ پیش کیا, حضرت نے اسی کے سامنے لفافہ کھولا. لفافہ کھولا تو بڑی رقم تھی. حضرت نے لفافہ کھول کر کے ایسے اندر دیکھا تو بڑی رقم تھی, اندازہ ہو جاتا ہے کہ 20-20 کی کچھ نوٹیں ہیں یا. تو حضرت نے اسے واپس کر دی, پیار محبت سے اچھے انداز میں واپس کر دی. وہ مزید رہا لیکن حضرت نہیں مانے اور قبول نہیں کیا. جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں سبق. تو میری طرف متوجہ ہو کر حضرت فرمانے لگے کہ جب بھی میں انگلینڈ آتا ہوں یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور چھوٹا موٹا ہدیہ دیتا ہے اور میں قبول بھی کر لیتا ہوں, کوئی مفسدہ مذرت مجھے نظر نہیں آتی. لیکن یہ مجھ سے 3 دن پہلے بیعت ہوا ہے, اور 3 دن پہلے بیعت ہوا اور اس مرتبہ بڑا ہدیہ لے کر کے آیا. تو جب کوئی کسی سے بیعت ہوتا ہے اس وقت وہ جذبات سے مغلوب ہوتا ہے. تو کہا اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ فیصلہ کیا, اس لیے مجھے اس میں شبہ بڑھ گیا کہ یہ لینا نہیں چاہیے. جب جذبات ایموشن ہوتا ہے, ہیپینس کا ایموشنز بھی ہوتا ہے, تو کہا کہ بعد میں جذبات اتریں گے 6 مہینے کے بعد, تو ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال آئے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی دے دیے. تو کہا میں نے واپس کر دیا, آئندہ سال جب آؤں گا تو 1 سال کے بعد اس کی جذبات ٹھنڈی پڑ جائے گی, پھر دیکھیں گے. یہ بڑی بڑی بہرحال دور چلا گیا. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مشائخ آپ سے کچھ مانگتے تو نہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علماء اور مشائخ یہ گروپ ایسا ہے کہ جن کے یہاں آپ کو فری کنسلٹیشن ملتا ہے, اور فری کنسلٹیشن بھی ایسا کہ راستے میں کہیں بھی بیچارے مولوی کو کھڑا کر دو وہ رک جاتا ہے اور آپ کی بات سن کر کے مسئلے کا جواب دے دیتا ہے. اور ان کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انپیڈ ہوتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے یہاں دار الافتاء میں کام کرتے ہیں, تو ایک فتویٰ ایسا آ جاتا ہے کہ یہ گھر جا کر کے بھی اسی کے پیچھے لگے رہیں گے, اس کا کچھ نہیں ملتا ان کو. وہ تو ان کا دار الافتاء میں آدھا گھنٹہ مقرر ہوتا ہے, اس کا ملتا ہے بس. اب اس آدھے گھنٹے میں جو فتوے بھیجنے ہوتے ہیں یہ باہر اپنی کسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, کسی کو فون کر کے پوچھتے ہیں, وہ اپنے پیسے سے فون بھی کسی بڑے مفتی کو. بہت محنت کرنی پڑتی ہے ایک ایک فتوے کے پیچھے. کبھی کبھی آپ کا ایک فتوا جو ہے ان کے 25-30 گھنٹے لے لیتا ہے. آپ کا ایک فتوا یہ الف با تاسا کی طرح تھوڑا ہے, بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو فائدہ اٹھاؤ, یہ فری کنسلٹنسی سے فائدہ اٹھاؤ جس سے آپ کا آخرت میں فائدہ ہو. تو خیر بات دور چلی گئی, اصل مقصود یہ تھا کہ ان حضرات میں دو چیزیں تھیں, ایک کیا اطلاع کرتے تھے اپنے حوال کی, اور دوسری کیا جو بھی کہا جاتا تھا اس پہ عمل کرتے تھے, بیعت سے پہلے بھی عمل کرتے تھے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسترشد نے حضرت پر خط لکھا, اپنے احوال لکھے. اس میں ایک حالت انہوں نے یہ لکھی کہ میں فجر کی نماز جب پڑھاتا ہوں تو اللہ تعالی شانہ نے مجھے حسن صوت سے نوازا ہے, تو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے قرات طویل ہوتی ہے, طوال مفصل میں سے پڑھا جاتا ہے, تو پیچھے مصلی جو ہے وہ بہت محظوظ ہوتے ہیں میری تلاوت سے, اور خاص طور پہ جب چاندنی رات ہوتی ہے. انہوں نے خط میں لکھا جب چاندنی رات ہوتی ہے اس وقت تو فجر کی نماز میں سما ہی کچھ اور ہوتا ہے, میری بھی کیفیت غیر ہو جاتی ہے اور مصلیوں کی بھی, اور مصلیوں کی طرف سے تقاضا رہتا ہے کہ آپ جتنی تلاوت کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کیا کریں. اور اب تو میرا بھی دل کر رہا ہے, اب تو میرا بھی دل کر رہا ہے, لیکن چونکہ مسنون قرات طوال مفصل ہے تو حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر طوال مفصل سے آگے بھی میں چلا جاؤں تو کوئی حرج تو نہیں. یہ حالت انہوں نے لکھی. یہ قصہ کس پر سے میں بیان کر رہا تھا, اصل جو متن ہے وہ کیا ہے, متن یہ تھا کہ نفس کا مکر جو ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خط پہنچا ان کو, وہ ڈانٹ ڈپٹ والا, اور حضرت نے یہ لکھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, کیفیت ہے نا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور دل پر اثر پڑتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ کیسے بھانپ لیا حضرت نے, اس طرح بھانپ لیا کہ خلاف سنت کام کرنے کا جو داعیہ پیدا ہوا یہ نفس ہی کا ہو سکتا ہے, اس سے پکڑ لیا شیخ نے, اس سے پکڑ لیا کہ یہ جو تقاضا ہوا کہ لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں ذرا قرات کو اور طویل کروں طوال مفصل سے بھی آگے بڑھ کر, تو حضرت سمجھ گئے. اس لیے کہ نفس جو ہے وہ تو سنت کے دائرے, نفس مطمئن نہ ہوتا تو سنت کے دائرے میں رہتا, یہ امارہ ہے جو سنت کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے, دیکھ لیا آپ نے. اور جو خط لکھنے والے ہیں وہ عالم ہیں, اگر ان کو تھوڑا سا بھی وہم ہوتا کہ میرے نفس کا دخل ہے تو حکیم الامت پر لکھنے کی ضرورت نہ کرتی, تو وہ اپنی اس کیفیت کو بہت محمود کیفیت سمجھ رہے تھے, بہت رنگین حالت سمجھ رہے تھے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ جب تک میری طرف سے اجازت نہ ملے اس وقت تک امامت کو ترک کر دیجیے, پہلے اصلاح کراؤ, اپنی اصلاح کرا کہ پھر مسلح کے قابل بنو اور پھر مسلح پہ کھڑے رہو. مان لیا انہوں نے, پھر حضرت نے اصلاح فرمائی ان کی. ہے ہمارے اندر یہ حوصلہ, ہمیں تو سب سے پہلے روٹی کی فکر ہوتی کہ امامت چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, ان کو روٹی کی فکر نہیں, ان کو آخرت کی فکر تھی. حضرت مولانا حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, سندھ میں تھے, بہت بڑے بزرگ, 70-80 سال کی عمر انہوں نے پائی, اور زندگی میں عظمت اتنی تھی کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتی تھی, پڑھنے کے لیے نہیں, 70-80 سال کی وہ پڑھانے کے لیے پانچوں وقت کی نمازیں خود پڑھاتے تھے. فجر کی نماز میں آتے تھے اور مصلی پہ قدم رکھتے تھے, پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ہی مصلی سے ہٹتے تھے. اعتکاف کی نیت ہی کر لیتے تھے فجر سے لے کر عشاء تک, کھانا بھی وہیں آتا تھا اور قیلولہ بھی وہیں کرتے تھے. اور افادہ استفادہ, اپنے مراقبے, اپنے اشغال, ایسا آدمی بنتا کب ہے؟ جب پہلے محنت کرتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بزرگوں کی بعد والی حالت کو مت دیکھو, اپنے بزرگوں کی فتح مکہ والی حالت کو مت دیکھو, فتح مکہ سے پہلے کی حالت کو دیکھو کہ کس قسم کرسی کے عالم میں انہوں نے گزارا کیا ہے. یہاں تک جو پہنچے ہیں تو دوسروں کو پوچھو کہ شروع میں کیا کرتے تھے, یہ کیا تھا, ان کا کیا حوال تھے, ان کو بھی پوچھ سکے تو پوچھو. اس لیے کہ ان کی موجودہ حالت کی اگر تقلید کرو گے, موجودہ حالت کو اپنے لیے اسوا بناؤ گے تو نفس مٹے گا نہیں. یہ تو ان کا عروج کا دور ہے, ان کا نفس تو مٹ چکا ہے, تو دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ ان کا احترام وغیرہ ہوتا ہے اس سے ان کا دل تو متاثر نہیں ہوتا, ہمارا تو متاثر ہوگا. شروع کے ان کے مجاہدوں کو دیکھو, جسے شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی حالت بیان کی گئی تھی کہ کس قدر مجاہدہ. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی, تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ بن چکے تھے, تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو میرا بہت آنا جانا رہا, لیکن آپ کو دیکھنا مجھے یاد نہیں پڑتا. اب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نہ بھولے تھے نہ حافظہ ان کا کمزور, اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ, تو جب حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے اس وقت آسمان ولایت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا آفتاب چمک رہا تھا, حیات تھے اس وقت, کہ وہاں جا کر کے بیٹھ ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ پوری دنیا تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا رہی ہے اور آپ یہاں چلے گئے, تو کہا افضل تو وہی ہے لیکن میرے لیے انفع یہ ہے, افضل وہی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ ڈھونڈو تو افضل کو مت ڈھونڈو, اپنے لیے موسٹ بینیفیشل کو ڈھونڈو. تو کہا کہ ان کے انتقال کے بعد بڑے یہی بننے والے ہیں. اس وقت ان کے پاس بھی قریب جانے کا موقع نہیں ملے گا, اس لیے میں نے سوچا کہ ان سے ابھی بیعت ہو جاؤں اور جتنا فائدہ حاصل کر سکوں کر لوں. تو جب یہ پہنچے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس, تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, القا بھی ہوتا ہے, الہم بھی ہوتا ہے, یہ ایک اندر کی دنیا ہے جس میں اشارے اوپر سے ملتے ہیں, تو تاڑ لیا فراست ایمانی سے کہ یہ کام کا بندہ ہے. تو پوچھا کہ پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے, تو انہوں نے کہا ماں باپ, بیوی, جو بھی تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ہماری زندگی کے آخری مرحلے میں یہاں آ کر کے پڑ جاوے اور ہمارا ہو کر کے رہ جاوے, لیکن عالم تھے, کامل تھے, خاموش رہے, کچھ بولے نہیں, اور جتنے دن کے لیے آئے تھے اتنے دن تک رہے اور پھر اجازت لے کر کے گھر چلے گئے, اور گھر چلے گئے اور 2-3 دن میں واپس آ گئے. کیا ہوا, کیسے آنا ہوا, کتنا قیام ہے؟ کہا کہ حضرت بس اب آپ کا ہو کر رہوں گا اور یہیں پڑا رہوں گا, شریعت مطہرہ کی طرف سے میرے ذمے جو حقوق تھے ان حقوق کو معاف کرا گیا ہے. یہ ہمارا تصور ہے جس پر شریعت حکمرانی کرتی ہے. پہلے ہی نہیں کہہ دیا, ماں باپ سے بات کی, بیوی سے بات کی, پھر آئے. آگے نئے نئے تھے خانقاہ میں, رات کا وقت ہوا تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو ذہول ہو گیا پر ان کو سونے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. حضرت سو گئے اپنی جگہ جا کر, سب خدام اپنی اپنی جگہ پر سو گئے, خانقاہ میں آتے جاتے لوگ رہتے. کچھ دن گزرنے کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا اور کہا کہ میاں عبد القادر, ہم نے تو تمہارے سونے کا تو کوئی انتظام کیا ہی نہیں, سوتے کہاں ہو؟ تو کہا بس آپ فکر نہ فرمائیں, میں بہت راحت میں ہوں. نہیں پھر بھی آپ فکر نہ فرمائیں حضرت, میں نے ایک کونا ڈھونڈ لیا ہے اور میں بہت راحت سے سوتا ہوں. خود بھی ایسی کوئی اچھی حالت نہیں تھی کہ چادر بھی تھی ساتھ. جب حضرت نے بہت کریدا اور مجبور کیا تو پتہ یہ چلا کہ استبل میں جہاں کونے میں گھاس پڑی رہتی تھی, سردی سے بچنے کے لیے اس گھاس میں چلے جاتے تھے اور وہاں پڑے رہتے تھے. پھر خادم خاص ہو گئے, مگر خادم خاص جیسے آج کل خادم خاص ہونے کے بعد تم تراک آ جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے مقربین ہوتے ہیں, مگر ان مقربین میں سے اکثر مقربین ہوتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے, خود ہی حاکم بن جاتے ہیں اور بہت بڑی دیوار بن جاتے ہیں دوسروں کے اور شیخ کے درمیان. نہیں, خادم صحیح معنی میں خادم. تو وہاں رہے یعنی وہاں کے حضرت کے سب سے قریبی آدمی, مگر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کو دیکھنا مجھے یاد نہیں پڑتا. میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, وہاں آپ کو دیکھنا مجھے یاد نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے چند سال پہلے ہی ایسے نہیں کہ صورت بدل گئی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ نوکروں کی طرح ایسے کپڑوں میں اور ایسی حیثیت میں رہتے تھے کہ اب جب صاف ستھرے ان کو دیکھا تو حضرت حکیم الامت پہچان نہ سکے. تو کہا کہ مجھے آپ کو وہاں رائے پور میں دیکھنا یاد نہیں پڑتا, میں تو کئی مرتبہ حضرت کے پاس آیا. تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے اس حیثیت کا آدمی وہاں کوئی دیکھا تھا؟ پوری حیثیت بتائی اپنی, میلے کپڑے, پراگندہ بال, ایسی ٹوپی اور دسترخوان بچھاتا تھا, لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتا تھا, خادم خاص, ایسا آدمی آپ کو؟ ہاں وہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت میں وہی ہوں. مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. بھائی ہوں پتا نہیں کہاں سے بات کہاں چل رہی تھی. ہاں حضرت حالد جی رحمہ اللہ تعالی, جزاک اللہ, اس سال مولانا احمد صاحب بہت ساتھ دے رہے ہیں ماشاء اللہ. حضرت حالد جی تو فجر سے لے کر, اور پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہوا سب جانتے ہیں, تو ابتدا میں محنت تو کرنی پڑتی ہے. تو حضرت حالد جی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سوانح میں نے پڑھی, حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے استفادے کے لیے جاتے تھے. حضرت بن نوری بھی کچھ کم آدمی نہیں تھے, صاحب علم و فضل, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاز صحبت حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک مجلس میں جو 26 پارے تلاوت کر لے, تو حضرت حالد جی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں نے پڑھا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا تو امامت کراتا تھا, اس لیے چھٹی میری 2 دن کی, 3 دن کی, 1 ہفتے کی جو چھٹی ہوتی تھی وہ گزارنے کے لیے جاتا تھا. ان لوگوں کے نزدیک اصلاح نفس اتنی اہم تھی کہ اپنی ساری چھٹیاں وہاں گزارتی, اور وہ ایسا سمجھتے تھے کہ بھائی کام کے دنوں میں بیوی بچوں کے تو حقوق ہم ادا کر ہی رہے ہیں, اس شیخ کے پاس موقع ملا ہے شیخ کے پاس چلے جاتے. تو فرماتے ہیں کہ میری چھٹی کے دن گزارنے کے لیے وہاں جاتا تھا, لیکن حضرت شیخ کی خدمت میں جانے کے بعد کبھی میں نے واپسی کے بارے میں اپنی زبان سے حضرت کو یہ نہیں عرض کیا کہ حضرت میرا وقت ختم ہو گیا ہے, امامت کی وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ اس نیت سے جاتا تھا کہ وہ میرے طبیب ہیں, میں بیمار ہوں, میں وہاں جا رہا ہوں. اب ہاسپٹل کا سرجن ڈاکٹر کہے گا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں, تب میں گھر جاؤں گا, میں تو بیمار ہوں. ہاسپٹل فیصلہ کرے گی کہ کب واپس جانا ہے. اب آگے والی بات سنیے. تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کہ گیا تھا 3 دن کے لیے اور آیا 4 مہینے کے بعد. شیخ نے کچھ پوچھا ہی نہیں, کچھ کہا ہی نہیں, اور ہم بھی پڑے رہے. مطلب اس کا کہ انداز نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. شیخ نے بھی تو کچھ دیکھا ہوگا نا, شیخ نے بھی. آج کل تو شیخ تاڑ لیتا ہے کہ یہ کام کا آدمی ہے اور اسے قریب لانا چاہتا ہے, بٹھانا چاہتا ہے, رکھنا چاہتا ہے تاکہ کچھ دے دے, لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی, راہ روے منزل ہی نہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں جو ہے ہمارے مشائخ کی ابتدائی حالت کو دیکھنی چاہیے. ابتدائی حالت, جب محنت کرتا ہے آدمی تب جا کر کے وہ بلند ہوتا ہے. مشائخ ہمیں جو کہیں وہ ہمیں بات ماننی چاہیے. تو نفس کے مکر کے بارے میں بات چلے, کہ بہت خفیہ مکر, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. انگلش بیان میں میں نے اتوار کو ایک واقعہ بیان کیا کہ یعقوب قرخی ایک بڑھئی تھے, نجار تھے, لیکن نیک آدمی تھے, بزرگ آدمی تھے, کم درجے کے ہوں گے اس وقت, لیکن تھے بزرگ. تو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ کسل اور سستی ہے, اور سستی اور کسل کی وجہ سے کچھ عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے, اور کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دل پر ظلمت ہے. تو انہوں نے خود ہی ایک علاج تجویز کر لیا, علاج تجویز کر لیا. تو مریض خود تو علاج تجویز نہیں کرتا, وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ڈاکٹر حضرات ہیں, وہ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی سرجری میں ان کے 100 پیشنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو کسی اور کا پیشنٹ بننا پڑتا ہے. خود ہی علاج تجویز کر لیا اور انہوں نے روزے شروع کر دیے, روزے شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن روزے شروع کر دیے. نفس جو ہے نفس, وہ ہمیں ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتا, وہ لذت چاہتا ہے. اب کسی کے نفس کو مرغی میں لذت آتی ہے, کسی کے نفس کو سبزی میں لذت آتی ہے. الگ الگ نفس کے کا الگ الگ لذت کا سامان ہوتا ہے. اب اسے لذت اگر لوگوں کی تعریف میں آتی ہے تو وہ ہمیں وہ ان کاموں کی طرف لے جائے گا جن کاموں کے نتیجے میں لوگوں کی تعریف ہوگی, تاکہ اس کو مزہ آئے, لوگ تعریف کریں. تو نفس جو ہے وہ لذت کا نفس, تعریف کی لذت کا خور تھا, اور کوئی لوگ تعریف نہیں کر رہے تھے, تو اس نے ان کو اس چکر میں ڈال دیا کہ دل پر ظلمت ہے. ظلمت ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ روزے. اور مسلسل کوئی روزے رکھے گا تو آج کل پرسوں تھوڑے دنوں کے بعد سب کو پتا چل جائے گا, اور بستی میں بات شروع ہو جائے گی کہ ماشاءاللہ صائم الدہر ہیں, ماشاءاللہ صائم الدہر ہیں, ماشاءاللہ صائم الدہر ہیں. یعنی سوچیے کہ روزہ رکھتے ہیں تو زد کس پر پڑتی ہے؟ نفس پر. لیکن نفس جو ہے ہر شخص دنیا میں کہ کسی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مشقت برداشت کرتا ہے, تو اس کے لیے نفس کے لیے یہ تعریف بڑی چیز تھی, اس کے لیے روزے کی مشقت چھوٹی تھی, وہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور ان کو جھانسا یہ دیا کہ تمہارے قلب پر ظلمت ہے, اس ظلمت کو دور کرنے کا یہ علاج ہے. اور یہ سمجھ نہیں سکے, اب روزے رکھنے شروع کر دیے اپنی باطن کی بیماری کے علاج کے لیے, اور ہو رہا تھا کیا, باطن کا مرض بڑھ رہا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گیا, مجلس میں بیٹھنے کے لیے گیا. اللہ تعالی شانہ نے ان پر میری حالت منکشف کر دی ہوگی, تو حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان لگاؤ. میں روزے کی حالت میں تھا, حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان لگاؤ. کب دسترخوان لگنا شروع ہو گیا؟ اب میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ میں تو روزے سے ہوں, کوئی بات نہیں, عذر کر دیں گے. دسترخوان لگا اور کھانا آ گیا. اب میں کچھ عرض کرتا اس سے پہلے چپکے سے مجھے انہوں نے کہا, چپکے سے انہوں نے مجھے کہا کہ اس روزے سے کھا لینا بہتر ہے جس روزے کے نتیجے میں نفس لوگوں کی تعریف کی طرف لے جائے. تو کہا, اس وقت مجھے احساس ہوا شیخ کی رہنمائی کی وجہ سے کہ میرا نفس جو ہے وہ علاج نہیں کروا رہا ہے, بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے. کتنا خفیہ مکر تھا کہ احساس نہیں ہوا, اور شیخ کی وجہ سے معلوم ہو گیا. سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی کبار اولیاء میں سے گزرے ہیں, کبار اولیاء میں سے گزرے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں میں نے کسی جگہ پر پڑھا کہ سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ نے جب سب سے الستو کا عہد لیا تھا, الستو بربکم, تو کہا آپ سب تو بھول گئے ہوں گے لیکن مجھے ابھی تک وہ یاد ہے. ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جب ہم لوگوں سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم, تو کہا وہ مجمع بھی مجھے یاد ہے, اللہ کا سوال کرنا بھی مجھے یاد ہے, میری دائیں طرف کون تھا, بائیں طرف کون تھا, میرے قریب کون تھا, مجھے سب یاد ہے, اور ہم نے بلا کہا تھا یہ بھی مجھے یاد ہے. تو سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں قتال فی سبیل اللہ کا اعلان ہوا, تیار ہو گئے یہ بھی کہ میں بھی جاؤں گا. ہم لوگ تو محاسبہ نہیں کرتے نفس کا, بات محاسبہ کی بھی چل رہی ہے, محاسبہ نہیں کرتے نفس کے مکر, نفس کا مکر چونکہ بہت خفیہ ہوتا ہے, بہت پوشیدہ, اس لیے اس کو برابر جھانک جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. گھر میں چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا, اور وہ ہر چیز کو کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے, تو ماں باپ جو ہے برابر نظر رکھتے ہیں کہ یہ مفید مضر کو سمجھتا نہیں اور ہر چیز میں لگ جاتا ہے, کہیں جان خطرے میں نہ پڑ جائے. تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, یہ نفس کا یہی حال ہے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا پڑتا ہے اسے. تو سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی نے قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیاری شروع کر دی اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا. نفس کا محاسبہ کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ قتال فی سبیل اللہ تو بہت مشکل عمل ہے اور نفس کے لیے بہت مشقت والا, گھر چھوڑ کر کے جانا, جان کو خطرے میں ڈالنا, جنگلوں میں پڑے رہنا, لیکن نفس جو ہے وہ سستی پیدا نہیں کر رہا ہے. کوئی بھی نہیں, صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو وسپس تو آتے ہیں کہ نہیں کل پڑھ لیں گے, نفس کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا مزاحمت نہیں ہے. یہ انہوں نے دیکھا محاسبہ کر کے, اور محاسبہ کر کے جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی نفس کی چال ہے اس میں, اور اس چال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہو اور آپ جب بھی کہیں کہ چلو بیٹا باٹلی ہو آتے ہیں, کہ نہ مجھے نہیں آنا ہے, مجھے نہیں آنا ہے, مجھے نہیں آنا ہے, اور 5 سال کے بعد اچانک تیار ہو گیا کہ ہاں میں بھی آؤں گا باٹلی, تو ماں باپ کو ہوگا نا کہ کوئی وجہ ہے. تو قتال فی سبیل اللہ جیسی لڑائی میں, جیسے عمل میں بغیر مزاحمت کے جانے کے لیے تیار ہو گیا, مجھے بالکل کوئی وسوسہ نہیں ڈال رہا ہے, روک نہیں رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی اس کا مکر ہے. ہم حضرت کی جگہ پہ ہوتے تو کیا سوچتے کہ میں تو اب کاملین میں ہو گیا, اتنے مشکل عمل میں بھی میرا نفس مزاحمت نہیں کر رہا ہے, قابو میں آ گیا ہے نفس. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نفس کی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ مشقت, مشقت کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے. حضرت نے بہت غور کیا, کیا بات ہے, محاسبہ کر لیا, اس کے بعد اب غور کرنے لگی کہ مجھے نفس روک کیوں نہیں رہا ہے قتال فی سبیل اللہ سے. بہت غور کرنے کے بعد حضرت نے پکڑ لیا, اور حضرت نے اس کا یہ روک پکڑا کہ میں چونکہ اہتمام سے 100 میں داؤد کا پابند ہوں, اور نفس کو یہ 100 میں داؤد, ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار, ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار. آج کل تو میں سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے تھے علماء کی اور طلبہ کی جماعت کو کہ سردی کا موسم آ گیا ہے, سردی کا موسم آ گیا ہے, تو سردی کے موسم میں ان کا جو جملہ تھا وہ یہ ہے کہ تالا لئی لکم لقیامکم. دیکھو سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو تم نیند پوری کر کے تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتے ہو, تو تمہاری راتیں تہجد کے لیے لمبی ہو گئی ہے. وقصر نہارکم لسیامکم, اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو تم روزہ بھی رکھ سکتے ہو, فاغتنموا, فائدہ اٹھا دو. تو میں انگلینڈ والوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے دن تو بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بہت ہی لمبی ہو جاتی ہیں. اگر کوئی 10 بجے بھی سو جاوے, خود بخود گہری سے گہری نیند تہجد کے بغیر اٹھ ہی جائے گا اگر 11 بجے سوئے تو بھی. اور اتنے چھوٹے دن ہو جاتے ہیں نومبر دسمبر جنوری کے, تو یہ نومبر دسمبر جنوری میں سو میں داؤد رکھا کرو. ایک دن روزہ ایک دن چھوڑو, ایک دن روزہ ایک دن چھوڑو, ایک دن روزہ ایک دن چھوڑو. یہ نہ کر سکو تو کم سے کم منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھو. بھائی کرو گے؟ میں سب کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے جو ایمان کے بعد 4 ارکان ہیں ان میں سے نماز, تو نماز ہم فرض بھی پڑھتے ہیں اور فرض کے ساتھ نوافل کی بھی کوشش کرتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, اوابین پڑھتے ہیں, ہے نا, صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں, زکات. زکات فرض نکالنے کے بعد بھی للہ بہت خرچ کرتے ہیں, حج فرض کر لینے کے بعد بھی نفل حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی بہت کرتے ہیں. روزہ ایک ایسا رکن ہے کہ بڑی مشکل سے رمضان کے روزے رکھ پاتے ہیں, اس کے بعد چھٹی. اس میں بھی نفل روزے رکھو, مسنون مستحب روزے بھی رکھو اور یہ سومے داؤد بھی رکھو. تو سومے داؤد کے پابند تھے تو انہوں نے مکر پکڑ لیا کہ جب قتال فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہیں تو روزوں کی وجہ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے, اس لیے روزہ رکھنا مکروہ ہوتا ہے مجاہد کے لیے. تو یہ روزہ رکھ کے نفس تھک گیا ہے, اور جب میں نے قتال فی سبیل اللہ کا ارادہ کیا تو یہ تیار ہو گیا ہے تاکہ کم سے کم روزے تو نہ رکھنے پڑے, یہ اس کی چھٹی تو ملے. غور سے سنو, یہ سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ عہد الستو میرے سامنے ہے ابھی, تو عہد الستو کو دیکھنے والا آدمی نفس کے مکر کو نہیں پکڑ سکتا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں, عہد الستو تو ان کے سامنے ہے لیکن نفس کے مکر کو نہیں پکڑ, وہ بہت خوش ہو گئے کہ میں نے پکڑ لیا ہے اس کو. اور پکڑنے کے بعد انہوں نے نفس کو خطاب کیا کہ نالائق, روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے, مکروہ ہے, اس لیے قتال فی سبیل اللہ میں بھی لے جاؤں گا تجھے اور سو میں داؤد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس کو خطاب کر کے کہا اور پھر جھانکا, محاسبہ کیا, کوئی مزاحمت نہیں. تو خوش بہت ہوئے تھے کہ پکڑ لیا ہے, لیکن نہیں ابھی بھی نہیں پکڑا کہ اس کی کیا ریزن ہے, نہیں پکڑ سکی, اس کا مکر کیا ہے. یہ سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ ولی کامل, نہیں پکڑ سکے. پھر یہ فکر میں پڑ گئے کہ یہ تو جیسا ہے ویسا ہی, بالکل مطمئن کہ ٹھیک ہے بھائی, روزہ بھی رکھیں گے اور قتال فی سبیل اللہ بھی کریں گے, یہ تو اور مشکل ہو گیا, ڈبل بوجھ ڈالا. پھر بھی بہت غور کیا پھر انہوں نے, اور پھر خوش ہو گئے کہ اب مجھے پکڑ میں آ گیا ہے. یہ کیا ہے کہ میں اختلاط سے بہت بچتا ہوں اپنے کام سے کم. مسجد میں بھی ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے, گھر میں رہتا ہوں ول جیسا کا بھائی تو, اور ضرورت کے بغیر کسی سے ملتا جلتا نہیں. اب قتال کے لیے جب جائیں گے وہ تو باہر میدان میں ہی, خلوت کیسے یکسوئی نہیں ہو سکے گی, سب سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی, ملنا جلنا بھی پڑے گا. تو کئی سالوں سے ملنے جلنے کی لذت سے محروم ہے, تو قتال فی سبیل اللہ کے لیے اس لیے تیار ہو گیا ہے کہ وہاں انٹر منگل ہو کر سکے گا لوگوں کے ساتھ. بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی؟ بہت خوش ہو گئے یہ کہ اب میں نے اس کا روک پکڑ لیا ہے. تو خطاب کیا اس کو, اور خطاب کر کے کہا کہ نالائی, قتال فی سبیل اللہ بھی ہوگا اور وہاں بھی اپنا خیمہ بالکل الگ تھلگ لگاؤں گا, لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے نہیں دوں گا. پھر محاسبہ کیا, کوئی فرق نہیں. اور فکر میں پڑ گئے کہ قتال فی سبیل اللہ کی مشقت, روزے کی مشقت, تنہائی میں رہنے کی مشقت, یہ نالائق کس چیز کو چھپا رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانے کے لیے. وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بہت روئے اللہ کے سامنے. میرے بھائیو, جب نفس کے پیچھے ایسی محنت کرو گے تب جا کر کے سہل ابن عبداللہ تستری بنتے ہیں. ہم نے ہمارے نفسوں کو کتنا آزاد چھوڑ رکھا ہے, کبھی مڑ کر دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے. ٹوٹلی ہم اس کے غلام ہو گئے ہیں. یہ لوگ اس کو غلام رکھتے تھے, بہت آہوزاری کی. اور اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نفس کی جو نفس کا جو قید ہے, نفس کا جو مکر ہے, یہ جو مجھے ڈیسیو کر رہا ہے, یہ میری گرفت سے باہر ہے. اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں اس کے مکر کو نہیں پکڑ سکوں گا, آپ میری مدد کیجئے. اور سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے. ان کے رونے دھونے کا اثر ہوا اور رونا دھونا رنگ لایا. اللہ جل جلالہ و من والہ نے قلب پر الہام کیا. غور سے سننا, قلب پر الہام کیا. اللہ تعالی شانہ نے قلب پر یہ الہام کیا کہ تمہارا نفس جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے اس لیے جانے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے کہ بہت سالوں سے تم نے اسے کنٹرول میں رکھا ہے. بہت سالوں سے یہ تہجد کے لیے اٹھنا نہیں چاہتا تو تم اٹھاتے ہیں, یہ سردی کی راتوں میں بھی فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا نہیں چاہتا تم لے جاتے ہیں, یہ عورتوں کو جھانکنا چاہتا ہے تم نیچے. تو تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کئی سالوں سے ایک ایک دن میں ہزاروں تلواروں سے مجھے کاٹتا ہے, ہزاروں تلواروں سے مجھے کاٹتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے میں اس کے ساتھ نکل جاؤں اور وہاں یہ شہید ہو جائے. تو شہید ہو جائے تو میں ان مشقتوں سے تو نجات پالوں. یہ ہے مکر. اب بھائی بات آئی سمجھ میں کہ روزانہ یہ تو ہزاروں تلواروں سے مجھے قتل کرتا رہتا ہے, یہ کام کرواتا ہے, وہ کام کرواتا ہے, اس کام سے روکتا ہے, اس کام سے روکتا ہے. تو بہتر یہ ہے, عافیت اس میں ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ شہید ہو جائے, شہید ہو جائے مر جائیں گے. تو ایک تلوار جو وہاں آئے گی, ایک تلوار کی کاٹ وہاں, وہ میرے لیے نجات کا سامان بنے گی ان مشقتوں سے. اس لیے یہ تم کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے لے جانا چاہتے. اس لیے میرے بھائیو اس کو تو برابر دیکھتے رہنا پڑتا ہے. خود بھی دیکھو اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مشائخ کو بتلاؤ. خود بھی دیکھو کچھ سمجھ میں نہ آئے مشائخ کو بتلاؤ. یہ نفس جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے نفس, یہ داخلی دشمن ہے اور شیطان خارجی دشمن. جب تک نفس اندر کا دشمن امارہ ہے اور شیطان کا ساتھی ہے اس وقت تک وہ جو چاہے گا کرے گا. لیکن اس پر دیکھو, شیطان پر تو آپ کوئی محنت نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ تو کوئی صلح بھی نہیں کر سکتے کہ یار تو میرا دشمن میں تیرا دشمن, چل کچھ 6 مہینے کے لیے تو لڑنا بند کر دیتے ہیں, تجھے بھی راحت مجھے بھی راحت. یا یہ کہ چل تو میرے اوپر محنت چھوڑ دے, میں تیرے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہوں, روزانہ 10 گناہ کر لیا کروں گا. اس کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان دو دشمنوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہے نفس پر, جو کہ داخلی ہے. یہ امارہ ہوتا ہے تو اندر کا دشمن ہے یہ, اور وہ اشارہ کرتا ہے اس کو, اور دونوں مل کر کے پھر ہمیں ہلاکت میں ڈالتے ہیں. یہ اگر نفس مطمئن نہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ڈیفنس ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ شیطان وسپر کرے گا یہ مانے گا نہیں. شیطان ادھر لے جانا چاہے گا تو یہ نفس مطمئن نہ ہمیں بچا کر کے دوسرے رخ پہ لے جائے گا. یہ نفس جو ہے نا, اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اصل یہ نفس پر, نفس قابو میں آ جائے, نفس مطمئن نہ ہو جائے. نفس امارہ ہے تو نادان ہے, اور نادان دوست جو ہے وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہ نادان ہوتا ہے تو ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا, شیطان کے لیے آلے کار بنے گا, لیکن ہوشیار ہوگا. جیسے باپ ہے اس کا ایک بیٹا ہے نادان ہے, تو دشمن اس نادان بیٹے سے کچھ بھی کروا سکتا ہے, لیکن ہوشیار بیٹا ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا. مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو ہوشیار ہو جاتا ہے, سیانہ ہو جاتا ہے. امارہ ہوتا ہے تو النفس کا طفل, اور مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو ایم اے اور پی ایچ ڈی کر لیا. اب یہ شیطان, یہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے. ان قید شیطان کان ضعیفا, تو کمزور ہوتا ہے لیکن اصل اس کا آلہ کار بن جاتا ہے نفس, اس لیے بہت مشکل. تو اصل محنت نفس پر کرنی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس جو ہے بہت خطرناک بہت خطرناک بہت خطرناک, اور عجیب مثال سے سمجھاتے تھے. فرماتے تھے کہ شیطان جب گمراہ ہوا اس وقت کون شیطان تھا؟ شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ حضرت نے فرمایا اس کی نفس نے ہی گمراہ کیا. شیطان کو شیطان بنایا یہ اس نفس نے, اس کا نفس صحیح نہیں تھا اس وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اس لیے اس کا محاسبہ بہت ضروری. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نفس کا محاسبہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہو جائے گا, اور جو شخص نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. اس لیے میرے بھائیو فکر کرو اس کی, یہ محاسبہ نفس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی شان و ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کافی تاخیر بھی ہو گئی ہے لیکن ایک بات میں عرض کروں مفید انشاءاللہ رہے گی کہ باہی گناہ جتنے بھی ہیں, باہی گناہ دیکھو, باہی گناہ اس کے بعد جاہی گناہ اور جاہی گناہ کے بعد عقائد فاسدہ, یہ تین درجے ہیں. جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں, ایمان قبول کرتے ہیں تو ایمان قبول کرتے ہی نفس کی مخالفت کرتے ہیں ہم, اس لیے کہ نفس عقائد فاسدہ کو چاہتا ہے, ہم عقائد صحیحہ اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد دو مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے نفس کے خلاف. ایک یہ کہ جاہی گناہوں سے ہم دور رہیں. جاہی گناہ یعنی جس میں فیم ہو, حسد ہے. حسد اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ کیوں بڑا ہے, غصہ آتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ کیوں بڑا ہے, میں بڑا ہونا چاہتا ہوں. غصہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ آئی ایم ان کنٹرول, آئی ایم ان اتھارٹی. تکبر یہ جاہی گناہ. اور اس کے بعد باہی گناہ. باہی گناہ کا کیا مطلب؟ باہی گناہ کا مطلب یہ کہ خواہشات والی گناہ, شراب, ڈرگز, زینا, فلم, میوزک. تو یہ عقائد کے بعد یہ دو قسم کے گناہ ہیں, جاہی اور باہی. یہ جاہی اور باہی میں سے زیادہ خطرناک جاہی ہے. شیطان نے بھی غلطی کی تھی, آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی. شیطان کی غلطی کون سی تھی؟ جاہی. اور آدم علیہ السلام کی لغزش کون سی تھی؟ باہی. انہوں نے وہ گیہوں کھا لیے, اور اس نے میں آدم سے بہتر میں کیوں سجدہ کروں. تو جس نے جاہی غلطی کی تھی ہزاروں سال گزر گئے آج تک اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. جاہی گناہ میں مبتلا, اس کو جب اللہ نے کہا کہ کیوں تو نے ایسا کیا تو اس نے کیا کہا جواب میں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار. اس نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم کسی پر غصے ہو جاتے ہیں, مشکل سے ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, ہمیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرا حق تھا کہ میں نے اس کو ڈانٹا. ہمیں کسی سے حسد ہوتا ہے, افسوس نہیں ہوتا کہ میرے دل کی حالت بہت بری ہے. تکبر پتہ ہی نہیں چلتا, بخل پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن کوئی زنا کر لیتا ہے اسے افسوس ہوتا ہے, چاہے وہ کرتا رہے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. باہی گناہوں میں مبتلا مومن کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ مرتے دم تک میں ان گناہوں کو کرتا رہوں گا. اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا, ابھی دیر کر لوں گا. جاہی گناہوں میں جو مبتلا ہوتا ہے, بڑھائی والے گناہوں میں, اکثر تو اسے پتا ہی نہیں چلتا. غور سے سنیے اس کو, ذرا کام کی بات ہے یہ, اس میں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم نے نفس کی مخالفت کی, ہمیں تو خیر کرنی ہی نہیں پڑی. اللہ نے بغیر کسی مجاہدے کے اور نفس کی مخالفت کے ایمان دے دیا. لیکن جو نو مسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح صدیق اکبر وغیرہ جو حضرات تھے, انہوں نے نفس کی مخالفت کی. نفس منع کر رہا تھا لیکن مخالفت کی, اور عقائد ان کے صحیح ہو گئے. عقائد ہمارے صحیح ہیں الحمدللہ, ہم مومن. اب ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ہم جاہی گناہوں سے, جاہی برائیوں سے ہمیں نجات مل جاوے, اور باہی برائیوں سے ہم دور رہیں. یہ دو کام کرنے کے ہیں. غور سے سننا اس کو. اب جاہی جو برائیاں ہیں, جاہی برائیاں, ان کے بارے میں ہر شخص یہ کہے گا کہ میرے اندر تکبر ہے, میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن اٹ از بیونڈ مائی کنٹرول, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ ایک دوسری بحث ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پر تو اللہ کو پکڑ نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ اختیاری ہے, یہ غیر اختیاری نہیں ہے. غیر اختیاری چیز کس کو کہتے ہیں؟ غیر اختیاری چیز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. لیکن ایسی غیر اختیاری چیز جس کا علاج ہو, تو چونکہ علاج ہے اور آپ علاج نہیں کر رہے ہیں اس لیے اختیاری ہی غلطی کر رہے ہیں آپ, تو بڑائی ہے آپ کے اندر, حسد ہے آپ کے اندر, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم جیلس آف دس پرسن, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی جیلس, بٹ واٹ کین آئی ڈو, از دس ان مائی ہارٹ, اٹس انوالنٹری. نہیں, انوالنٹری نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا کیور جو ہے وہ والنٹری ہے. کسی شیخ کے پاس جاؤ, ڈھونڈو اس کا علاج اور کرو تو ہو جائے گا. تو یہ جاہی امراض جتنے بھی ہے یہ لگتے ہیں انوالنٹری, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. لیکن یہ باہی امراض ہیں, یہ سب والنٹری ہے. ڈرگ چھوڑے نہ چھوڑے آپ کے اختیار میں ہے, زنا چھوڑے نہ چھوڑے آپ کے اختیار میں ہے, فلم چھوڑے نہ چھوڑے آپ کے اختیار میں ہے. جو شخص باہی گناہوں میں جتنا مبتلا ہوتا رہے گا تو بہت چانسز ہے کہ ترقی کر کے جاہی گناہوں میں مبتلا ہو جائے, اور پھر جاہی گناہوں کا علاج نہیں کرائے گا تو بہت ممکن ہے کہ عقائد صحیحہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اور جو شخص باہی گناہوں سے بچتا ہے, یہی مجاہدہ مطلوب ہے. اس لیے کہ حسد اور تکبر وغیرہ سے بچنے میں تو کوئی مجاہدہ, اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. باہی گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو. دل چاہتا ہے کہ میں سویا رہوں, لیکن مجاہدہ کر کے آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. دل چاہتا ہے کہ بد نظری کروں, لیکن آپ نظر جھکا لیتے ہیں. باہی گناہوں سے بچنے کا جو مجاہدہ کرتا ہے, یہ ہے والذین جاہدوا فینا. باہی گناہوں سے, لذت والے گناہوں سے بچنے کا جو مجاہدہ کرتا ہے, یہ والذین جاہدوا فینا, اور اس کا نتیجہ جو مرتب ہوتا ہے وہ جاہی گناہوں سے نجات. لنہدینہم سبلنا, والذین جاہدوا فینا, باہی گناہوں سے بچنے کی محنت کرو تو لنہدینہم سبلنا, یہ جاہی گناہوں سے نجات مل جائے گی. اور اس میں باہی گناہوں میں یہ معمولات بھی آ گئے خود, اس لیے کہ معمولات کرنے کو دل نہیں چاہتا, مگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس لیے نفس کو, اب ہمیں خلاصہ کیا نکلا آج, ایک تو یہ کہ محاسبہ کرو نفس کا, کرتے رہو. دوسرا یہ کرو ذکر کی کثرت کرو. تیسرا یہ کہ مجاہدہ, یہ باہی گناہوں سے بچو, انشاءاللہ جاہی گناہوں سے بھی نجات مل جائے گی. اور پھر وہ مجاہدہ جاری رہے گا تو عقائد صحیحہ میں پختگی آئے گی, اور ایسے مضبوط ہو جائے گی, ایسے مضبوط ہو جائیں گے وہ عقائد. مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلحہ ثابت وفروحہ فی السماء. اور جب اصلحہ ثابت ہو جائے اور وفروحہ فی السماء ہو جائے, تو ایسے درخت تک وہ شیطان کبھی اکھیڑ نہیں سکے گا. اللہ تعالی شانہ ان چند گزارشات کو میرے لیے بھی مفید بنائے اور آپ سب دوستوں کے لیے بھی مفید بنائے. یہ میرے بھائیو, میں جب گفتگو کرتا ہوں تو اندر جو ہے موتقف میں بہت ساری کتابیں لے کر کے بیٹھتا ہوں, کہ شاید کسی کتاب کی طرف کچھ مراجعت کی ضرورت پڑ جائے, یا میں دیکھ کر کے کچھ تقریر میرے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ جب 10 دن کا اعتکاف شروع ہوتا ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بہت بولنا پڑے گا, میں کیا کہوں گا. لیکن وہ کتابیں ایسی ہی پڑی رہتی ہے, وہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں, یہ ان کا کرم ہے, اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہو جائیں. ہم تو اتنے گندے ہیں کہ اس کا اگر 0.5% بھی ہمارے ساتھ کوئی کچھ کرتا نہیں تو ہم تو زندگی بھر اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن اللہ ہماری گندگیوں کے باوجود ہر سال ایک پورا مہینہ دیتا ہے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ, آپ نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ آپ ہمیں متقی بنائیں. آپ خود کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون, کہ میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی ہو جاؤ. تو اے اللہ پھر آپ بنا دیجئے, اب بنا دیجئے, ایسے کام مجھ سے کروائیے اس رمضان میں کہ میں متقی بن جاؤں. اور متقی اسی کو کہتے ہیں جس کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو ایسا سوچنا چاہیے, مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ بغیر کسی تیاری کے کہ واقعات ذہن میں آئے, بزرگوں کے ملفوظات ذہن میں آتے ہیں, ایک ترتیب ذہن میں آتی ہے, لائحہ عمل تیار ہوتا ہے, یہ اللہ ہمیں راستہ بتلا رہا ہے. اور یہ وہ جو پہلے شعر پڑھا تھا شیوخ کے بارے میں, مشائخ کے بارے میں, ہم تو مائل, یہ اثر اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو کرم نوازی کے ساتھ بالکل تیار ہیں کہ دے دیں لیکن کوئی لیتا ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں ہے تو راہ کس کو دکھلائیں؟ راہ تو اس کو دکھلائیں جو جنت تک, میری محبت تک, میری ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے. تو یہ نیک فالی لیجئے اس سے کہ اللہ ہمیں لے آیا, لا کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ سو جاتے, کسی کونے میں بیٹھ کر کے نیند نکال لیتے, نہیں, لیکن ہمیں اللہ نے بلوایا بھی, سنوایا بھی, سمجھایا بھی, اور دل میں داعیہ بھی پیدا کیا کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے. لیکن پھر شیطان اور نفس ہم پر حاوی ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں, اعتکاف ہی میں, کہ یار کام تو بہت مشکل ہے, کام بہت مشکل ہے, نہیں بالکل آسان. جو قدم اٹھائے گا, جو قدم اٹھائے گا اللہ اس کی رہنمائی کرے گا. مجاہدے کا قدم اٹھاؤ, قدم قدم پر اللہ کی نصرتیں آئیں گی, قدم قدم پر اللہ خود القا کرے گا. شیخ سے رابطہ ممکن نہیں ہوگا, شیخ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوگا, اللہ خود آپ کے دل میں ڈالے گا کہ اس موقع پر یہ کرنا چاہیے, اس موقع پر یہ کرنا چاہیے. اللہ فہم دے گا, اللہ جب دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھے چاہتا ہے اور میری طرف آنا چاہتا ہے, اللہ خود شیطان اور نفس کے چنگل سے نکال کر آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا. بس تھوڑی ہماری طرف سے جینیوئن انٹینشن, جینیوئن ریزولوشن کے ساتھ جینیوئن عمل دکھانے کی ضرورت ہے کہ نو آئی ریئلی مین اٹ, ڈریم نہیں ہے یہ, آئی ریئلی مین اٹ, اور دکھاؤ اللہ, اور اللہ تعالیٰ شانو پھر ہمیں کھینچ لیں گے. میرے بھائیو, میری یہ تمنا ہے, میری یہ چاہت ہے کہ میں خود بھی, میری والدہ حیات ہے ابھی, میری والدہ بھی, اور میں تو اپنے ابا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ابا آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں, ہمیں تو بہت حسن ظن ہے کہ وہ بہت نیک آدمی تھے, لیکن اگر وہ ولایت کے مقام کے بغیر آپ کے پاس آئے ہیں اور اب تک ان کو ولایت کا مقام حاصل نہیں ہوا ہے تو آپ ان کو مقام صدیقیت عطا کر دیجیے. اب ابا کے لیے بھی اتنے سال ہو گئے, پھر بھی ابھی بھی دعا کرتا ہوں اسی کی ولایت اور صدیق, اللہ اکبر, یہ چیز ہمیں مل جائے. میں تو اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری والدہ کو عمر میں برکت نصیب فرما, جب بھی ان کی موت آئے تو صدیقیت کے اعلی مقام پر فائز کر کے آپ ان کو اپنے پاس بلانا. اور سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ولایت نصیب کرے, صدیقیت نصیب کرے. تو اس کے لیے کوشش کرو, ہر دل یہ کرتا ہے کہ کاش کہ میں میری یہ باتیں اس طرح کر سکتا کہ دنیا کا ہر ہر انسان میری باتوں کو سنتا, اور دنیا کے ہر انسان کے دل میں میری یہ بات اتر جاتی, اور دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی محبت کو بنا دیتا, اللہ کی ولایت کو بنا دیتا. اس لیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی ولایت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو چھوٹا درجہ ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ مارے گا, قبر میں پوچھے گا, ڈنڈے پڑیں گے, جہنم میں جانا پڑے گا, نہیں, اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ چاہیے مجھے, اللہ چاہیے مجھے, اللہ چاہیے مجھے, اللہ چاہیے مجھے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم پر بہت لطف و کرم فرماتے ہیں. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملحوظ مولوی صاحب کو اس دن بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا آقا ہے. میرے پاس مرسیڈیز نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کرسی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا آقا ہے, اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے میرے رب, تو تو ہمیشہ میرے لیے ایسا ہی رہا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تو ہمیشہ ایسا ہے کہ نہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ دسترخوان پر جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے, جب پانی چاہتے ہیں, جب پانی چاہتے مل جاتا ہے, کبھی رکاوٹ کوئی ہوئی؟ گاڑی میں بیٹھ کر کے دل نے چاہا کہ پانی پیئے تو 10 منٹ میں کیفی آ جاتی ہے اور فریش پانی لے کر کے پی لیتے ہیں. گھر میں بیوی نے بریانی بنائی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بریانی کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے, ایسا کر کے میرے لیے 2-3 سموسے بنا لے اور کافی لے کر کے آ جائے, فوراً مل جاتی ہے مجھے. اور ایسا نہیں کہ اپنے گھر میں جہاں کہیں جاتے ہیں جو چیز, تو وہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تو تو میرے لیے ایسا ہی رہا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, میری چاہت کے مطابق تو میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے, بس کوتاہی میری طرف سے ہے اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, مجھے بھی ویسا بنا دے. میں نے ایک کتاب میں کسی جگہ پر پڑھا کہ اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں, اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ شیطان نے تو میری بہت عبادت کی تھی, بہت عبادت کی تھی, سالہ سال تک عبادت کی تھی, لیکن اے ابن آدم صرف اس وجہ سے کہ اس نے تیرے سامنے ماتھا ٹیکنے سے انکار کر دیا, میں نے اسے اپنے سے الگ کر دیا, تیری خاطر میں نے اسے الگ کر دیا اپنے سے. اے ابن آدم اس نے تو میری بہت عبادت کی تھی, آسمان کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا, اور میں نے اس کو مجھ سے الگ کیوں کیا؟ تیری وجہ سے, کہ تیرے ابا آدم کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا, تو میرا تجھ سے اتنا تعلق اور تجھ سے میری اتنی محبت کہ تیری گستاخی کرنے والے پر اتنا میں خفا ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دیا, اور تیرے دل میں میرے لیے اتنی جگہ نہیں, تیرے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں. ایک فکر پیدا کرنے والی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مختصر جملہ کہ جب پوچھا گیا کہ حضرت پھر کیا ہوا, آپ کو خلافت مل گئی, نسبت حاصل ہو گئی, اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تم کو دے دیا, بھائی اس کے بعد کیا ضرورت تھی محنت کرنے کی, وہ کوئی چھوٹی دولت تھوڑی تھی, ہم نے جو کچھ تھا دے دیا تم کو, پھر کیا ہوا؟ تو حضرت فرماتے کہ پھر کیا ہوا, پھر تو میں مر مٹا, پھر تم اس سے کہ لذت ایسی محسوس ہوئی نسبت الہیہ کی کہ پھر تو میں مر مٹا, پھر تو میں مر مٹا, پوری زندگی پھر ایسی محنت کی, ایسی محنت کی, ایسی محنت کی, ایسی محنت کی. ایسا میں نے بعض لوگوں سے سنا, بعض بزرگوں سے یا کتابوں میں پڑھا, مجھے مستحضر نہیں اس وقت, کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جس حجرے میں ذکر جہری کرنے کے لیے تہجد کے وقت بیٹھتے تھے, اس مسجد کا وہ حجرہ بھی ابھی موجود ہے گنگوہ میں, جو مسجد ہے حضرت کے مزار کے پڑوس میں, بتاتے ہیں کہ یہاں تو وہاں سے گزرنے والوں کو اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی, اینٹ اینٹ سے. ایسا مرمٹا, ایسا مرمٹا. تو اللہ تعالی شانہ ہو, ہم کمزور لوگ ہیں تو ہماری تھوڑی سی محنت پر بھی اللہ بہت کچھ دے دیں گے. تو آج بھائی عزم کر لو, ہاں آج عزم کر لو, اس کے بعد بھی کچھ باتیں تو ہوگی لیکن آج کی بات کو آخری بات سمجھو, اس لیے کہ پیغام جو ہے وہ بہت کام کا ہوا الحمدللہ. محاسبہ نفس, اور نفس کو یکسوئی اختلاط بغیر ضرورت کے ادھر ادھر بیٹھنا نہیں, روزہ رکھو, نمازیں پڑھو, نفلیں پڑھو, قضا پوری کرو اور مجاہدہ کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.